بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
रेडियो तेरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अली अरबाबी, जो सूरह निसा की आयत नंबर 150 से लेकर 152 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। सामिन, सुबह की नशरियात मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। आप हमारी नशरियात अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। हमारी रेडियो सर्विस के तमाम प्रोग्राम लाइव नशर किए जाते हैं। आप इंटरनेट के जरिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट करें और जब जी चाहे ताज़ा तरीन खबरें और दूसरे प्रोग्राम समात फरमाएं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस भी नोट फरमा लें, urdu.sahartv.ir। और सुबह के प्रोग्रामों में सबसे पहले आप आलमी खबरें सुनेंगे। आलमी खबरों के बाद हालात हाजरा के जायजे पे मुश्तमिल प्रोग्राम अंदाज़े जहां नशर होगा। अंदाज़े जहां के बाद पेश की जाएगी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नात रसूल मकबूल के बाद आप सुनेंगे प्रोग्राम सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के बाद नशर किया जाएगा प्रोग्राम यादों के झरोके, और आखिर में हस्ब मामूल आज की मखसूस दुआ से हम अपनी नशरियात का इख्तिताम करेंगे। یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے شنگائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے پاس مختلف شعبوں میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں جو وہ شنگائی تعاون تنظیم کے اہداف کے حصول کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں تہران کے ساتھ ہونے والے اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے ایران اور روس کے درمیان فوجی تعلقات کو ناقابل تصور قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن مشرق وسطی میں طویل عرصے تک قیام کرے گا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اہم رہنماؤں نے وزیراعظم مودی کے نام مشترکہ خط میں اپوزیشن کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ کیا ہے، اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ تمام شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے پیر کی سپہر کو شنگائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل یانگ مونگز اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے ساتھ ملاقات میں اس بات کا اظہار کیا کہ شنگائی تعاون تنظیم میں شرکت اور فعال کردار ادا کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران پرعزم اور سنجیدہ ہے۔ امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ تنظیم نئے بین الاقوامی سلامتی اور اقتصادی انتظامات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اقتصادی تعاون کی ترقی اور پائیدار سلامتی میں اہم کردار کی حامل ہوگی۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی کہ اسلامی جمہوری ایران کے پاس فنی، صنعتی، تکنیکی، سیاحتی، ثقافتی وغیرہ کے شعبوں میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ وہ تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے فراہم کر سکتا ہے۔ شنگائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس ملاقات میں تاکید کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خطے اور دنیا میں ایک طاقتور اور بااثر ملک کے طور پر ایران کی موجودگی اس تنظیم کے اہداف کو حاصل کرنے اور ترقی کی راہ میں اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے، انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ بین الاقوامی چیلنجوں کا سامنا کرنے میں ایران کا تجربہ شنگائی تعاون تنظیم کے اراکین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی ڈائریکٹر جنرل نے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا ہے کہ ہم ایران کی ایٹمی توانائی کی نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں تہران کے ساتھ ہونے والے اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی نے پیر کو بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں کہا کہ ایران کے ساتھ ایک سمجھوتا ہو گیا ہے جس سے ایجنسی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے عمل کو جاری رکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کی جانب سے دی گئی اس ضمانت کا خیر مقدم کرتے ہیں جس میں ایران نے کہا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ فیکٹ فائنڈنگ کی سرگرمیوں کو زیادہ انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ رافائل گروسی نے کہا کہ دونوں ہی فریق اس بات کو درک کرتے ہیں کہ مثبت تعاون ایجنسی کے رکن ملکوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ تعاون کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے اور این پی ٹی کے دائرے میں ایران کی جانب سے اپنے وعدوں پر عمل کیے جانے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کر دی جائے گی۔ ایجنسی کے سربراہ نے اقوام متحدہ کی قرارداد 22-31 کی بنیاد پر ایران میں ایٹمی تنصیبات کی نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کے بارے میں تازہ ترین رپورٹ کے بارے میں کہا کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایجنسی گزشتہ 2 برس سے ایران کی سینٹریفیوج مشینوں، ہیوی واٹر اور یو او سی کی پیداوار اور ذخیرے کے بارے میں نگرانی نہیں کر سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے سنیچر کو ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں ایجنسی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ نگرانی کا عمل جاری رکھ سکتی ہے اور یہ اتفاق کی رائے بہت ہی اہم ہے۔ آئی اے اے کے سربراہ نے ایران کے اعلیٰ سطح کے عہدیداروں کی طرف سے نگرانی اور فیکٹ فائنڈنگ کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دینے سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ میں مشترکہ بیان کی بنیاد پر بے صبری کے ساتھ ایران کے ساتھ فنی معاملات پر مذاکرات شروع ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے اہم کام ہیں جو انجام دینے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکل جانے اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں اور معاہدے کے مطابق عمل نہ کیے جانے کے بعد جوابی اقدام کے طور پر بعض اقدامات انجام دیے تاکہ معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے توازن برقرار ہو سکے۔ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ مقابل فریقوں کی جانب سے معاہدے کی مکمل پابندی کی صورت میں اس کے جوابی اقدامات واپس لیے جا سکتے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع نے ایران اور روس کے درمیان فوجی تعلقات کو ناقابل تصور قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن مشرق وسطی میں طویل عرصے تک قیام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن گزشتہ روز اردن پہنچے تھے۔ سفر کے دوران آسٹن نے شاہ عبداللہ دووم سمیت اردنی حکام سے ملاقات اور گفتگو کی۔ امریکی وزیر دفاع نے پیر کے روز اردن کے دارالحکومت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے وہ واقعی ناقابل تصور ہے۔ وہ یوکرین میں ڈرون استعمال کرنے کا زیادہ تجربہ حاصل کر رہا ہے اور یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آسٹن نے مزید کہا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ روس ڈرون ٹیکنالوجی کے بدلے ایران کو دیگر ٹیکنالوجی بھی فراہم کرے گا۔ آسٹن کا کہنا تھا کہ ہم نے بار بار کہا ہے اور اپنے اتحادیوں کو یقین دلایا کہ ہم یہاں طویل عرصے کے لیے آئے ہیں اور یہ علاقہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ لوئیڈ آسٹن اردن کے بعد مصر اور مقبوضہ فلسطین کا دورہ کرنے والے ہیں۔ آسٹن سے قبل وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی مغربی ایشیا کا سفر کر چکے ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے زمان پارک لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے درمیان ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل کو پنجاب اور عام انتخابات کے حوالے سے مشاورت کی۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ڈاکٹر عارف علوی ایک روزہ دورہ لاہور مکمل کرنے کے بعد واپس اسلام آباد پہنچ گئے۔ ادھر سابق صدر اور پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپل پارٹی آئندہ الیکشن پاکستان ڈیموکریٹ موومنٹ یعنی پی ڈی ایم اتحاد کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ اپنے تیر کے نشان پر لڑے گی۔ سیاستدانوں اور سیاسی لوگوں سے بات ہو سکتی ہے لیکن عمران خان سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اپنی مقبولیت کی وجہ سے نہیں، مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے جیتے ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ تھا معاشی صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا۔ ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اس کو احساس نہیں تھا، ہم 2 مہینے انتظار کر سکتے تھے اور پھر انتخابات بھی کرا سکتے تھے، مگر عمران نے کچھ ایسے کام کرنے تھے جس سے ہمیں روکنا ضروری تھا، ورنہ اگر وہ کام کر لیتا تو قوم کو بیچ دیتا۔ عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکنے کے تاثر پر انہوں نے کہا کہ یہ کام وزیر داخلہ کا ہے، اس میں مداخلت نہیں کروں گا۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے اہم رہنماؤں نے وزیراعظم مودی کے نام مشترکہ خط میں اپوزیشن کے خلاف مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کا غلط استعمال روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کے نام حزب اختلاف کے مشترکہ خط پر دستخط کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ، ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، نیشنل کانگریس پارٹی کے سربراہ، دہلی کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے وزیر اعلیٰ، سماج وادی پارٹی کے لیڈر اور راشٹریہ سمیتی کے صدر چندر شیکھر راؤ کے نام شامل ہیں۔ اس خط میں الزام لگایا گیا ہے کہ 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک زیادہ تر حزب اختلاف کے لیڈروں پر مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے جنگ میں زخمی ہونے والے جانبازوں کے دن کے موقع پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت اپنے خاتمے کے قریب ہے۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصراللہ نے اپنے خطاب کے آغاز میں شعبان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد بھی مزاحمت کاروں کی کامیابیاں جاری ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قیدیوں کے مسائل اور تکالیف سے واقف ہیں اور ہم انہیں نہیں بھولیں گے۔ سید حسن نصراللہ نے مسئلہ فلسطین پر خطاب کرتے ہوئے تاکید کی کہ تمام اسلامی اقوام کو صہیونی حکومت کا مقابلہ کرنے میں فلسطینی قوم کا ساتھ دینا چاہیے اور حالیہ تمام واقعات صہیونی حکومت کے خاتمے کی نشانیاں ہیں۔ ایک عبری ذریعے نے فلسطین کو محو کرنے کے لیے سعودی منصوبے کی خبر دی ہے۔ عبری ذریعے نے خبر دی ہے کہ فلسطین کو نابود کرنے کے لیے سعودی منصوبے کے تحت غرب اردن کے بعض علاقوں کو اردن کی سرزمین میں شامل کر دیا جائے گا اور پھر بیت المقدس کی مرکزیت میں کسی فلسطینی حکومت کے قیام کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ سعودی منصوبہ سن 2002 کے اس منصوبے کے متضاد ہے جس میں سن 67 کے تمام علاقوں سے صہیونی حکومت کی پسپائی اور پھر مشرقی بیت المقدس کی مرکزیت میں فلسطینی حکومت کے قیام کی بات رکھی گئی تھی۔ عبری زبان کے ذریعے کے مطابق اس منصوبے پر اردن کے شاہ سے خفیہ مذاکرات بھی کیے گئے ہیں، جبکہ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس اور سعودی ولی عہد بن سلمان اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے تیار ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج ہم اس پروگرام میں آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے دورہ ایران کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے اپنے دو روزہ دورے ایران میں اعلیٰ ایرانی حکام سے ملاقاتیں کی جن میں ایران اور عالمی ادارے کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ رافائل گروسی نے آج بورڈ آف گورنرز کے اجلاس سے خطاب میں اپنے دورے ایران پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ آج انداز جہاں میں ہم اسی تناظر میں گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کے اختتام پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں ایجنسی نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ آئی اے ای اے ایران کے ایٹمی تنصیبات کی نگرانی میں اپنے دائرہ اختیار نیز ایران کے حقوق اور ذمہ داریوں کا پورا پورا خیال رکھے گی۔ بیان کے مطابق ایران نے 3 ایٹمی سائٹوں کے بارے میں باقی بچے سیف گارڈ مسائل کے حل کے لیے ایجنسی کو مزید دسترسی فراہم کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ ایران رضاکارانہ طور پر آئی اے ای اے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ فیکٹ فائنڈنگ اور نگرانی کی سرگرمیوں میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار دونوں فریق ایک فنی نوعیت کے اجلاس میں طے کریں گے جو عنقریب تہران میں ہوگا۔ اس درمیان ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ترجمان بہروز کمالوندی نے بھی بات زور دے کر کہی کہ فریقین کے درمیان مکمل اتفاق رائے کی بنیاد پر ہی ایٹمی تنصیبات کی نگرانی میں اضافے کی حد مقرر کی جائے گی۔ ادھر رافائل گروسی نے ویانا پہنچنے پر کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے تہران سے ویانا پہنچنے پر ہوائی اڈے پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی حکام سے میری بات چیت میں قابل ذکر پیش رفت ہوئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اس کے نتائج ہم سب دیکھیں گے۔ رافائل گروسی نے اپنے دورے تہران میں ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی، وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور صدر ابراہیم رئیسی سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں۔ اس درمیان ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب آئی اے ای اے کے بورڈ آف گورنرس کا اجلاس آج سے ہو رہا ہے، ایران توقع کرتا ہے کہ ایجنسی صرف اپنی فنی نوعیت کی ذمہ داری پر کام کرے گی۔ ترجمان وزارت خارجہ نے ایک بار پھر کہا کہ ایران سفارتکاری اور مذاکرات کے راستے پر پہلے بھی گامزن تھا اور آئندہ بھی اسی اصول پر کار بند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ رافائل گروسی کا دورہ تہران دو طرفہ تعاون کی راہ میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رافائل گروسی کے دو روزہ دورے تہران میں اعلیٰ سطح کے ہونے والے مذاکرات اور دونوں فریقوں کے درمیان جو اتفاق رائے ہوا ہے، اس کے پیش نظر امید یہی ہے کہ بورڈ آف گورنرس کے اجلاس میں صرف فنی معاملات کا ہی جائزہ لیا جائے گا اور ایجنسی سیاسی مسائل سے خود کو دور رکھے گی۔
ناظرین، ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کا مقصد سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی کے رکن ملکوں کے ساتھ پرامن ایٹمی صنعت میں تعاون کرنا اور ان کی مدد کرنا ہے، لیکن بعض اوقات دیگر عالمی اداروں کی طرح یہ ادارہ بھی امریکہ اور اس کی اتحادی دیگر سامراجی حکومتوں کے اشارے پر کام کرنے لگتا ہے، جس سے اس ادارے کا اعتماد اور اس کا اعتبار مجروح ہوتا ہے اور ملکوں کا اعتماد اس پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں تک ایران کے ایٹمی پروگرام کی بات ہے تو سب جانتے ہیں کہ پرامن مقصد کے لیے ہے۔ خود آئی اے ای اے کی اب تک کی سبھی رپورٹوں میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام میں پرامن مقاصد سے انحراف کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے حالیہ دورے تہران میں بھی باہمی تعاون جاری رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایٹمی اسلحہ بنانا ایران کے ایجنڈے میں کبھی تھا اور نہ ہوگا۔ البتہ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ایران نے کسی کے دباؤ میں ایٹمی اسلحہ تیار کرنے سے گریز نہیں کیا ہے، بلکہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہمیں عام تباہی پھیلانے والے اسلحے بنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی برسوں پہلے ایٹمی اسلحہ تیار کرنے، رکھنے اور استعمال کرنے کو حرام قرار دے چکے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے شفاف، غیر مبہم اور واضح فتوے کے بعد بھی ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار بدنیتی پر مبنی ہے۔ جہاں تک سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کا سوال ہے تو اس قرارداد کا تعلق ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان ہونے والے جامع ایٹمی معاہدے سے ہے، اور اس کی پابندی ایران کے لیے ہی نہیں بلکہ سبھی فریقوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر معاہدے کے دیگر فریق اس قرارداد کی پابندی نہ کریں تو ایران سے اس کی پابندی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا. اس کے بعد یورپ نے بھی نہ اپنے وعدے پر عمل کیا اور نہ ہی قرارداد 22-31 کے مطابق اپنے فرائض پورے کیے. تو پھر ایران سے یک طرفہ طور پر اس کی پابندی کا مطالبہ غیر قانونی بھی ہے اور ناانصافی بھی ہے. ایران صاف الفاظ میں اعلان کر چکا ہے کہ دیگر فریقوں کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد شروع ہونے کے بعد ایران بھی اس کی پابندی شروع کر دے گا اور جو جوابی اقدامات اس نے انجام دیے ہیں انہیں واپس لے لے گا. رافائل گروسی نے آج پیر کو آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں اپنے دورے ایران کی تفصیلی رپورٹ پیش کی اور اپنے دورے پر اطمینان کا اظہار بھی کیا. انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ گزشتہ 2 برس کے دوران آئی اے ای سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے تحت ایران کے ایٹمی پروگرام کی نگرانی اور حقیقت جانے کی کارروائی انجام نہیں دے سکا ہے. تو اس کے لیے امریکہ اور یورپ جواب دہ ہیں کیونکہ امریکہ نے خسرانہ اور غیر قانونی طور پر آئی اے ای سے نکل جانے کا اعلان کیا اور یورپ نے وعدہ خلافی اور قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کی. ایران نے تو جوابی اقدامات انجام دیے ہیں جن کا حق اس کو معاہدے میں دیا گیا ہے. بنابر پابندی کا مطالبہ ایران سے نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ سے کرنے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں ہم آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کے دورہ تہران کے نتائج اور ایران اور آئی اے ای کے درمیان تعاون کی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار راشد احد صاحب کو. جناب سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی صہیونی لابی کی جانب سے ایران کے خلاف جو پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ اس نے 84% انریچمنٹ کا کام مکمل کر لیا ہے اور ایٹم بم بنانے کے نزدیک ہے, اس مہم کا مقصد کیا ہے؟
دیکھیے, اس اسرائیل کی جو امریکہ کا یوروپین ممالک کا بھی واضح مطلب یہ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس سے اس کو باز رکھا جائے. حالانکہ 40 سال سے وہ یہی پروپوزل کرتا ہے کہ ایران وہ ہے کہ ایٹومک بم بنا رہا ہے. تو جبکہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ واضح طریقے سے بالکل ایک سول نیوکلیئر پروگرام ہے اور پیسفل ہے.
جی
کبھی رہبر معظم کا جیسے کہ ابھی ڈاکٹر راشد صاحب فاضل مبصر نے ہماری بھی کہا کہ رہبر معظم نے کب سے کہا ہوا ہے کہ بھائی یہ نیوکلیئر جو ہے کہ ہمارا کوئی ہمارا نیوکلیئر جو ہے ہمارا ہے ہی نہیں ہدف, ہمارا بم بنانے کا ہدف ہی نہیں, نیوکلیئر بم بنانے کا ہدف نہیں, مطلب فرق کیا ہوا ہے, یہ حرام. تو کہنے کا مطلب کہ اس کے باوجود اس کو یعنی کہ بار بار تکرار کے ساتھ کہنا یہ جو ہے کہ ایک پروپیگنڈا یعنی فاؤڈر ہے, تو کہیے کہ پروپیگنڈا یہ ایک لدا فراہم کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران کو بدنام کر کے خود نیوکلیئر ٹیکنالوجی سے معلوم کیا جائے کہ وہ اس میں زیادہ ترقی نہیں کرتی. اس میں کیا ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایران کے اندر کتنی زیادہ سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل کیپیسٹیز ہے, پوٹینشیل ہے ڈیولپ کرنے کی, تو وہ اس سے بالکل ڈرے ہوئے ہیں اور اس پہ خائف ہیں, روز بروز خائف ہوتے جا رہے ہیں ایران کی ترقی دیکھ کر کے. تو ایران کو بدنام بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ تشویش میں ایران ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں ویسٹرن میڈیا کو, ویسٹرن میڈیا خود میں دیکھ رہا ہوں, انڈین میڈیا میں جتنے بھی ٹی وی چینلس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایران کے پاس اگر لگ گیا ہاں تو بہت قریب ہے اور یہ ہے. یہ ساری جو خبریں ہیں یا یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے وہ اسرائیل میں, لیکن بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ خود آئی اے ای کے ڈائریکٹر جو رافیل گروسی جو ابھی پچھلے جمعہ اور سیٹرڈے کو ہفتے کو جو دورہ کیا ہے ایران کا, وہ خود اس قسم کے پروپیگنڈا سے بہت زیادہ متاثر ہوتے رہے ہیں. اور یہ آپ یہ کیا کہتے ہیں گزشتہ سال جو 2022 کے جون میں انہوں نے باضابطہ اسرائیل کا دورہ کیا رافیل کے جواب میں, اور وہیں سے یہ خبر لے کر آیا کہ 3 انڈکلیئرڈ نیوکلیئر سائٹس ہیں ایران میں فائر, اور اس میں یہ بھی کہ ایران میں پھر بعد میں یہ آیا کہ ایران 84% تک چلا گیا. حالانکہ اتنی ٹیکنیکل ہے کہ خود جو اس انسپیکٹر نے یہ انفارمیشن دی تھی کہ 84% نے ڈیولپ کیا ہے اس کا پروپیگنڈا ہونا بالکل اگر میرا شخص ہو گیا ٹیکنیکل, تو کمال بندی نے بجا طور سے جو ہے ساری جو کیا کہتے ہیں یہ ببل, ایک کیا کہتے ہیں یہ جو بلبلا تھا پروپیگنڈے کا, اس سے ہوا نکال دی. یہ کہہ سکتے اور ایک ٹیکنیکل بات تھی, یہ ٹیکنیکل بات یہ تھی کہ بھائی جب 60% ہم یعنی کہ گین کرتے ہیں تو اس 60% کو انریچ کرنے کا جو پروسیس ہے اس میں یورینیم کے بعد پارٹیکل 84% تک ہوتے ہیں. یہ کوئی نتھنگ آؤٹ آف آرڈینری, کوئی آرڈینری بات نہیں ہے. تو یہ ٹیکنیکل میٹر اتنا اس کی خود رافیل گروسی کو اس حوالے سے مارکیٹ کرنی پڑی. یہ بہت ہی ٹیکنیکل, آپ دیکھیں کہ آئی اے یہ طرف اتنا ایکسپرٹیز کہتے ہیں کہ جو ایٹومک انرجی اور نیوکلیر انرجی پر وہ نگراں ہیں ہر جگہ, وہ اتنی بڑی ٹیکنیکل مسٹیک, اور 60% جو ہے وہ بم بنانے کی جو بم بنانے کی جو انریچ یورینیم درکار اس سے بہت پیچھے ہے. تو یہ خود شرمندگی کا باعث بنا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے جو اس وقت ایران کا دورہ کیا اس میں دونوں حوالے سے انڈیکلیئر کیا کہتے ہیں نیوکلیئر سائٹ کے حوالے سے بھی ان کو شرمندگی ہوئی, اور ساتھ ہی جو ہے اس حوالے سے بھی 84% انریچمنٹ کا. البتہ یہ ایران کو اس چیز سے چھپانا نہیں, خود ہی انفارمیشن دیتا ہے, وہ 3.5% کر رہا تھا اس کی انفارمیشن دی تھی, جب 60% ہوا تو خود انفارمیشن. ایران کو کسی قسم کو تشویش نہیں, وہ صاف صاف جو بات ہے کر اپنی جو ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اگر وہ کوآپریٹ کر رہا ہے تو کسی پریشر کی بنیاد پر تو نہیں کر رہا ہے.
جی جی,
ایک عالمی برادری کا ایک محترم اور باوقار ممبر ہونے کی حیثیت سے جی. وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں اس سے اس میں کیا جائے, اس سے انفارم کیا جائے
جی.
اور جو کچھ اس نے یعنی انویسٹمنٹ کی جو یعنی مقدار اگر بڑھائی ہے تو وہ بھی بالکل انٹرنیشنل لاس کے مطابق ہے, وہ بھی 2015 کے جو اس میں ہے اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے, جبکہ امریکہ کا دیسی کہ وہ 2018 میں کس طریقے سے نکل گیا. تو یہ اس وقت اس معاملے پر یوروپین کنٹریز کو شرمندگی نہیں ہے کہ جس طریقے سے وائلیشن امریکہ نے 2015 کی اس کے ساتھ رہے, اور یہ سب اسرائیلی انفلوئنس ہے, اسرائیل پروپنڈا کرتا ہے اور یہ لوگ اس کے تحفظ کے لیے اور اس کی ہامی ہامی لاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ.
عزیز سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین, نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا سے ہم اپنی صبح کی نشریات ختم کریں گے. تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں عرصے تقدیر بناؤ گے، تیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے، تیبہ کے سفر سے
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حدیث قدسی میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اے محمد، اگر آپ کی خلقت مقصود نہ ہوتی تو میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا ہے، لیکن اس میں موجود اشیاء کو یکساں اور برابر پیدا نہیں کیا، حتیٰ ایک ہی چیز اور ایک ہی صنف کی اشیاء کو بھی یکساں نہیں بنایا ہے، بلکہ بعض کو بعض پر ترجیح اور فوقیت عطا کی ہے۔ جمادات میں زمین کو خلق کیا، لیکن زمین کی بعض جگہوں کو بعض دوسری جگہوں پر ترجیح دی۔ مسجد کی جگہ اور گھر کی جگہ بظاہر تو یکساں نظر آتی ہے، لیکن مسجد کی جگہ کو نجس کرنا حرام ہے۔ تمام شہر بظاہر تو یکساں نظر آتے ہیں، لیکن جو امتیاز مدینۃ الرسول اور مکہ مکرمہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ سرزمین مکہ کو قرآن کریم نے بلد امین اور ام القرا کے لقب سے نوازا، کسی اور شہر کو یہ لقب نصیب نہیں ہوا۔ سرزمین مکہ میں بھی جو فوقیت مسجد الحرام کو حاصل ہے وہ باقی شہر کو نہیں، اور مسجد الحرام میں بھی جو مقام و مرتبہ خانہ کعبہ کا ہے وہ بقیہ مساجد کا نہیں۔ نباتات کی منزل میں بھی تمام درختوں کو یکساں خلق نہیں کیا۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ہزاروں انواع و اقسام کے درختوں کو چھوڑ کر صرف انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، جو ان کی برتری اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ جی ہاں، حیوانات میں بھی سب جانور ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ جانوروں کا کھانا حرام اور کچھ کا کھانا حلال ہے۔ ہر جانور راہ خدا میں قربان ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جو جانور اس سعادت کا حامل ہوگا یقیناً بارگاہ خداوندی میں اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ جو مقام اصحاب کہف کے کتے کو حاصل ہے وہ شاید ہی کسی دوسرے جانور کو حاصل ہو۔ منزل انسانیت میں خود انسان کو یکساں نہیں بنایا، جو مقام ان کے سر کا ہے وہ اس کے بقیہ بدن کا نہیں، اور سر میں بھی جو مرتبہ عقل و فکر کا ہے وہ باقی سر کا نہیں۔ عقل و فکر ہی ہے جو انسان کا ترے امتیاز ہے، اور عام انسانوں کی تو بات ہی کیا، انبیاء اور مرسلین علیہم السلام بھی ایک صف میں نظر نہیں آتے، وہاں بھی یہ اعلان ہے، رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور 124,000 انبیاء میں سے صرف 313 کو رسول بنایا، اور ان میں سے صرف 5 کو اولو العزم انبیاء بنایا، اور اس کے بعد ہمارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا آقا اور سردار بنایا۔ لہذا یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ کائنات میں دو چیزیں مسلمہ حقیقت ہیں، ایک یہ کہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء کے درمیان اختلاف مراتب پایا جاتا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس فضیلت اور امتیاز کا عطا کرنے والا صرف اور صرف خداوند عالم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اسی نے مکہ مکرمہ کو ام القرآن اور خانہ کعبہ کو بیت اللہ بنایا، اسی نے مرسل اعظم کو سید و سالار انبیاء بنایا، اور اسی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور ان کی محبت میں کائنات کو خلق کیا۔ لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ ان کی پیروی کرے اور اپنا مقام بہشت بری میں بنا لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب محمد عباس رضوی صاحب لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور پابندی سے پروگرام سنتا ہوں، بہت اچھا لگتا ہے، معلومات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ پروگرام صبح امید، درخشاں ستارے، مقدس دفاع، نور ایمان، آج کا ایران، ایرانی مشاہیر اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے پروگرام بے حد خوبصورت انداز سے ترتیب دیے گئے تھے، خدا کا شکر ہے۔ آج کے دور میں ریڈیو تہران بہت ہی اہم ذمہ داری نبھا رہا ہے، تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ سیاسی و سماجی خدمات بھی انجام دے رہا ہے، اور سچی خبریں اور تبصرے پیش کرتا ہے۔ ہم آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا انہیں سلامت رکھے، اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ ریڈیو تہران زندہ باد، ریڈیو تہران پائندہ باد۔ اور سامعین محترم، محمد عباس رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
تفسیر نشاپوری میں لکھا ہے، ایک بچہ صحیح سالم مدرسے گیا، لیکن جب واپس آیا تو اسے بخار تھا، اور آخر کار وہ بستر پر گر پڑا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا، آج میرے استاد نے مجھے یہ آیت یاد کرائی ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن قیامت کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ میں اسی دن کے خوف کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ بچے نے یہ بات اپنے والد کو بتائی، اور آخر کار وہ مر گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پر روتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیری پاکیزہ فطرت اور نرم اور صاف ستھرا دل قرآن کی اس آیت سے اس قدر متاثر ہوا، حالانکہ سیاہ دل رکھنے والے تمہارے باپ کو اس دن کے خوف سے مرنا چاہیے تھا۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 16 اسفند, 14 شعبان اور 7 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چودہ شعبان سن 639 ہجری قمری کو معروف فقی, طبیب اور ریاضی دان ابن یونس کی وفات ہوئی. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. وہ ان دانشوروں میں سے تھے جن کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی. انہوں نے قاہرہ کے مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے. ابن یونس نے بہت سی گران قدر کتابیں بھی لکھیں, جن میں علم نجوم کے موضوع پر کتاب اسرار السلطانیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے. سات مارچ سن 1274 عیسوی کو اطالوی فلسفی تھومس ایکویناس کا انتقال ہوا. وہ سن 1225 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور دینی علوم حاصل کیے. اس کے بعد انہوں نے نیپل یونیورسٹی میں فلسفے کی تعلیم حاصل کی. ایکویناس نے فلسفے میں اپنا ایک خاص نظریہ پیش کیا, جس میں انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت کمال الہی کی طرف پہنچنا ہے. ارسطو کی طرح ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ہر شخص کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے جو اس کو مانوی کمال تک پہنچا سکتی ہے. ایکویناس کے مطابق الہیات اور سائنس ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتے, کیونکہ دونوں حقیقت کے متلاشی ہیں. قرون وسطی کے کلیسا کے نزدیک یہ نظریہ صحیح نہیں تھا, لیکن علم کے رواج میں اس نظریے نے بڑی مدد کی. ایکویناس کے افکار و نظریات کو کیتھولک دانشور اب بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چودہ شعبان سن 842 ہجری قمری کو مشہور مسلمان فقیہ اور ادیب ابن مرزوق حفید نے وفات پائی. انہوں نے نوجوانی میں حج کے لیے 2 سفر کیے, جن کے دوران وہ قسطنطنیہ, اسکندریہ اور قاہرہ شہروں سے گزرے اور وہاں کے مشہور دانشوروں اور علماء سے تعلیم حاصل کی. واضح رہے کہ مرزوق خاندان کے بعض افراد نے فقہ, ادب اور سیاست کے میدان میں خوب نام کمایا. ان میں سے ابن مرزوق حفید نے اپنے زمانے کے عوام کی اسلامی ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے. ان کی اہم کتابوں میں الحدیقہ خاص طور سے قابل ذکر ہے. سات مارچ سن 1936 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ کے بعد نازی جرمنی نے پہلی جارحیت کا ارتکاب کیا. جرمنی کی نازی فوج ایڈولف ہٹلر کے حکم پر وارسا اور لوکارنو معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رینانی میں داخل ہوئی, جس کو جرمنی اور فرانس کے درمیان متنازع علاقہ ہونے کی وجہ سے بفر زون قرار دیا گیا تھا. اس طرح جرمن افواج نے اس پر قبضہ کر لیا. 16 اسفند سن 1329 ہجری شمسی کو ایران کے ایک انقلابی مجاہد خلیل طہماسبی نے اس وقت کے شاہی وزیر اعظم اور برطانوی سامراج کے پٹھو علی رسم آرا کو قتل کر دیا۔ رسم آرا شاہی فوج کے جنرل تھے اور اسی سال موسم گرما کے 3 ماہ میں وزیر اعظم بنے تھے، تاہم انہوں نے فوج کی نگرانی جاری رکھی۔ ملکی امور اور میدان سیاست میں رسم آرا کی بدعنوانیوں اور غلط پالیسیوں سے عوام اور علماء نے ان کی بھرپور مخالفت کی۔ رسم آرا کے قتل کا انقلابی کارنامہ انگریزوں کے پٹھو بعض پارلیمانی نمائندوں کے لیے ایک چیلنج تھا، جو ایرانی تیل کو قومیانے کے عمل میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ خلیل طہماسبی کے انقلابی اقدام کے نتیجے میں رسم آرا کی ہلاکت کے بعد بہت کم عرصے میں ایرانی پارلیمنٹ میں تیل کو قومیانے کا بل پیش کیا گیا اور پیٹرولیم کمیشن نے اس کی منظوری دے دی۔ سولہ اسفند سن 1395 ہجری شمسی کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صف اول کے مذہبی شاعر احمد عزیزی نے وفات پائی۔ وہ 4 دئے سن 1337 ہجری شمسی کو سرپل ذہاب شہر میں پیدا ہوئے تھے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے شمس آل احمد کی دعوت پر تہران آ گئے۔ احمد عزیزی نے شاعری کا آغاز نوجوانی کے ایام میں جوانان نامی ماہنامے سے کیا اور مذہبی شاعری کا منفرد انداز ایجاد کیا، جس نے معاصر شاعری پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ احمد عزیزی کے اشعار میں عرفان اسلامی کی آمیزش ہے اور ان کا بیشتر کلام اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں ہے۔ احمد عزیزی نے بارہا رہبر انقلاب اسلامی کے حضور اپنا کلام پیش کیا۔ ان کو سن 1386 ہجری شمسی میں دل اور گردوں کی بیماری کے سبب کرمانشاہ کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا اور 9 سال تک بستر علالت پر پڑے رہے۔ اس اثنا میں رہبر انقلاب اسلامی نے جب کرمانشاہ کا دورہ کیا تھا تو آپ نے ہسپتال جا کر اس ممتاز شاعر کی عیادت کی تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان